السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان
میں مقیم 285 ترک اساتذہ اور ان کے خاندانوں کو جبری وطن واپسی کا خطرہ، انسانی حقوق کی تنظیموں کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
امریکی کمپنیاں پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کے لیے پرعزم، پاکستان امریکن بزنس کونسل کی جائزہ رپورٹ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
اور جنوبی ایشیا سے متعلق خبروں میں، امریکہ نے میانمار سے کہا ہے کہ وہ راکھائن ریاست میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف فوجی انتقامی تشدد بند کرے۔ میانمار کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف سے جمعرات کے روز ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے ریکس ٹیلرسن نے راکھائن ریاست میں جاری انسانی حقوق کے بحران اور خبروں کے مطابق ظالمانہ صفاقی پر اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے، اور امریکی کانگریس میانمار پر دباؤ ڈالنے کے لیے مختلف حربوں پر غور کر رہی ہے تاکہ ان جان لیوا حملوں سے روکا جا سکے جن کی وجہ سے لاکھوں روہنگیا مسلمان اپنے گھر سے بے گھر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ رپورٹ۔
کشمیر میں بھارتی فوج کی آمد کی 70ویں سالگرہ پر احتجاجی ہڑتال اور پرتشدد مظاہرے۔ میں ہوں سرن میں یوسف جمیل۔
اور دوسری اہم خبروں میں، امریکہ کے سابق صدر جان ایف کینیڈی کے قتل اور اس کی تحقیقات سے متعلق سینکڑوں خفیہ فائلیں عوام کے لیے جاری کر دی گئی ہیں، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بعض دیگر فائلوں کا اجرا روک دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد اور ان کے اہل خانہ کا ملک کے مستقبل میں کوئی کردار نہیں ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا کو تحفظ دینے کی امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ اور خلیج کے 6 ملکوں نے بدھ کے روز متعدد افراد اور اداروں پر تعزیرات عائد کر دیں، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ وہ یمن میں داعش اور القاعدہ کی مدد کر رہے ہیں۔ اور دنیا بھر میں نہ صرف ارب پتی سرمایہ داروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ان کی مجموعی دولت بھی بڑھی ہے۔ یہ اضافہ 6 ٹریلین ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں مقیم ترک اساتذہ اور ان کو جبری طور پر ترکی واپسی کے خطرے پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور ان افراد کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی۔
عالمی وفاق برائے انسانی حقوق اور اس کی رکن تنظیم پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق نے حکومت پاکستان سے ملک میں مقیم 285 ترک شہریوں کو جبری وطن واپسی، غیر قانونی حراست اور انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیوں سے تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک بیان میں ان تنظیموں کی طرف سے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے ہاں مقیم 285 افراد کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ بیان میں کہا گیا کہ پاک ترک اسکولوں سے وابستہ 285 ترک شہری اور ان کے اہل خانہ نومبر 2016 سے جبری وطن واپسی کے خطرے سے دوچار ہیں، اور اگر ان افراد کو ترکی بھیجا گیا تو وہاں پہنچتے ہی ان کی گرفتاری کا قوی امکان ہے۔ پاکستان میں پاک ترک اسکول نیٹ ورک کے سابق اعلیٰ عہدیدار محسود کچماس کو ستمبر کے اواخر میں ان کی اہلیہ اور دو بیٹیوں سمیت مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا تھا۔ بعد میں یہ خبر آئی تھی کہ محسود کے خاندان کو گرفتار کر کے ترک پولیس اہلکاروں کے حوالے کیا گیا جو انہیں اپنے ہمراہ ترکی لے گئے ہیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے اس معاملے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے۔ سرکاری ادارے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ معاملہ ان کے کمیشن کے سامنے نہیں لایا گیا ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ معاملہ کمیشن میں آیا تو اس پر غور کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ ماہ ترک جوڑے کو عدالتی حکم کے باوجود ملک بدر کرنے پر وفاقی حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر رکھی ہے۔ عدالت عالیہ نے حکم دے رکھا تھا کہ پاک ترک اسکول اور کالجوں سے وابستہ ترک باشندوں کو ملک بدر نہ کیا جائے۔ گزشتہ سال جولائی میں ترکی میں ناکام بغاوت کے بعد صدر رجب طیب اردوان کی حکومت نے پاکستان سے کہا تھا کہ وہ اپنے ہاں واقع پاک ترک سکولوں کو بند کر دے، کیونکہ ترکی کا کہنا ہے کہ یہ سکول بغاوت کی مبینہ منصوبہ بندی کرنے والے جلا وطن ترک مبلغ فتح اللہ گلن کی حامی تنظیم سے وابستہ ہے۔ تاہم پاک ترک سکول کی انتظامیہ گلن سے وابستگی کے دعووں کو مسترد کرتی آئی ہے، جبکہ فتح اللہ گلن بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا ترکی میں ہونے والی بغاوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسلام آباد میں ایک صحافی احمد نورانی پر نامعلوم افراد نے حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا ہے۔ پولیس اس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے، جبکہ حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھی ہمیں محمد اشتیاق نے دی ہے۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک انگریزی روزنامے سے وابستہ صحافی نامعلوم افراد کے حملے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ احمد نورانی انگریزی اخبار دی نیوز سے وابستہ ہیں، جنہیں جمعے کو نامعلوم افراد نے اسلام آباد میں 0 پوائنٹ کے قریب تشدد کا نشانہ بنایا۔ اخبار دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ حملہ آوروں کی تعداد 6 تھی، جن کے تشدد سے احمد نورانی کو سر پر کئی چوٹیں لگیں۔ موٹر سائیکلوں پر سوار حملہ آوروں نے احمد نورانی کی گاڑی کو روکنے کے بعد انہیں زبردستی باہر نکالا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ تاہم راہگیروں کے وہاں جمع ہونے کے بعد حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے۔ حملے کے بعد احمد نورانی کو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اطلاعات کے مطابق وہ ہوش میں ہیں اور انہیں آئندہ 24 گھنٹوں تک زیر نگرانی رکھا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ احمد نورانی پر حملے کی صحافتی تنظیموں کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے قائدین کی طرف سے بھی شدید مذمت کی گئی ہے۔ سینئر صحافی ضیاء الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ملک میں عدم برداشت کے سبب صحافیوں کے لیے بھی خطرات بڑھ رہے ہیں۔
حالات تو بڑے خطرناک ہیں۔ ایک تو سوسائٹی میں انٹالرنس بہت زیادہ بڑھ گئی۔ میڈیا کا جو رول ہے وہ چونکہ پرومیننٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے، تو ہر کوئی، ہر گروپ یہ چاہتا ہے کہ وہ میڈیا کو استعمال کرے اپنا ایجنڈا پروموٹ کرنے کے لیے۔ تو جس کو یہ لگتا ہے کہ ان کا ایجنڈا پروموٹ نہیں ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا جو ہے وہ ان کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کسی کو مار دیں، ختم کر دیں کسی جرنلسٹ کو، تو وہ ٹیرر پھیلے گا اور وہ پھر دوسرے جرنلسٹ جو ہے نا وہ ان کے قابو میں رہیں گے۔
ضیاء الدین کا کہنا تھا کہ صحافیوں کو چاہیے کہ وہ ایسے واقعات کو پس پردہ نہ جانے دیں۔
تو کسی بھی جرنلسٹ پہ حملہ ہو، چاہے وہ کسی بھی گروپ کا ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا جرنلسٹ ہو، ایک پلیٹ فارم کے ذریعے سب مل کر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہر ایشو کو، ہر قسم، جیسے نورانی صاحب کا ایشو ہے، اس کو ہم ہر روز کوریج کریں، اس کی کریں فالو اپ کر اس پہ رکھیں۔
پاکستان کا شمار صحافیوں کے لیے خطرناک ترین تصور کیے جانے والے ملکوں میں ہوتا ہے، اور گزشتہ ایک دہائی میں درجنوں صحافی اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے مارے جا چکے ہیں۔ رواں ماہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں ایک صحافی ہارون خان کو ان کے گھر کے باہر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کی ذمہ داری شدت پسند کلدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج یوم سیاح منایا جا رہا ہے۔ حفاظتی اقدامات کے طور پر بھارتی حکومت نے حساس مقامات پر اضافی سیکیورٹی دستے تعینات کر دیے ہیں۔ سری نگر سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے یوسف جمیل نے۔
بھارتی فوج کی سکھ رجمنٹ کا پہلا قافلہ 27 اکتوبر 1947 کو ہوائی جہازوں کے ذریعے سری نگر میں اتارا گیا تھا۔ اس سے ایک دن پہلے کشمیر کے متعلق العنان ڈوگرا مہاراجا ہری سنگھ نے ریاست کے بارز کے ساتھ الحاق کی دستاویز پر دستخط کیے تھے، اور ریاست کے بعض حصوں میں مسلمانوں کی طرف سے کی گئی بغاوت کے بیچ پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والی ملیشیا یا رضاکار فوج کے حملے کو روکنے کے لیے نئی دہلی سے فوجی مدد مانگی تھی۔ بھارتی فوج کی آمد کے ساتھ ہی ریاست کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے پہلی کشمیر جنگ کا آغاز ہوا تھا، جو اس کی تقسیم پر منتج ہوا۔ جمعے کو بھارتی فوج کی آمد کی سالگرہ پر مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں ایک عام ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال اور یوم سیاہ منانے کے لیے اپیل استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں نے کی تھی، جن کا استدلال ہے کہ ایک غیر مقبول اور استبدادی ہندو مہاراجہ کو مسلم اکثریتی ریاست کا بھارت کے ساتھ الحاق کرنے کا کوئی اخلاقی یا قانونی حق حاصل تھا، اور نہ یہ ان اصولوں کی پاسداری کے تحت کیا گیا جنہیں تقسیم ہند کے لیے پیمانے کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ گزشتہ 7 دہائیوں کے دوران بھارت اور پاکستان نے کشمیر پر کم سے کم 3 جنگیں لڑی ہیں۔ نئی دہلی کے زیر نظام کشمیر میں مقامی نوجوانوں نے 1989 میں بندوق اٹھا کر بھارت کے خلاف بغاوت کا آغاز کیا۔ شورش کے دوران اب تک ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ بھارت پاکستان پر شورش کے لیے شہ دینے اور عسکریت پسندوں کو مدد فراہم کرنے کا الزام لگاتا ہے۔ پاکستان اس کی سختی کے ساتھ تردید کرتا ہے۔ جمعے کو دارالحکومت سری نگر کے حساس علاقوں میں مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے کرفیو جیسی پابندیاں عائد کیں۔ شہر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عوامی مظاہروں اور تشدد کے خدشے کے پیش نظر وادی کشمیر کے باقی حصوں میں بھی غیر معمولی حفاظت انتظامات کیے گئے تھے، جبکہ اس سے پہلے استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والے لیڈروں اور سرکردہ کارکنوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا تھا یا پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی تھی۔ تاہم سری نگر کے بعض علاقوں میں دوپہر کے بعد نوجوانوں کی ٹولیاں سڑکوں پر آ کر پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئیں۔ حفاظ دستوں نے پتھراو کرنے والے ہجوموں پر آنسو گیس چھوڑی اور ان پر بانس کے ڈنڈے چلائے۔ کئی افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ بھارتی فوج نے کشمیر میں اپنی آمد کی سالگرہ کو انفینٹری ڈے کے طور پر منایا۔ سلسلے میں اس نے جمعے کو جگہ جگہ خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
امریکہ نے میانمار سے کہا ہے کہ وہ راکھائن ریاست میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف فوجی انتقامی تشدد بند کرے۔ میانمار کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف سینئر جنرل من آنگ ہیلنگ سے جمعرات کے روز ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے ریکس ٹیلرسن نے راکھائن ریاست میں جاری انسانی حقوق کے بحران اور خبروں کے مطابق ظالمانہ صفاقی پر اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون ہیدر نوارٹ نے ایک بیان میں کہا کہ ٹیلرسن نے میانمار کی سیکیورٹی فورسز پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد کے خاتمے کے لیے حکومت کی مدد کریں اور ان پناہ گزینوں کی بحفاظت واپسی یقینی بنائیں جو اس بحران کے دوران نقل مکانی کر گئے تھے۔ سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے قتل سے متعلق بہت سی دستاویزات اور ریکارڈ کا زیادہ تر حصہ عوام تک پہنچا ہے، تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حکم دیا ہے کہ نیشنل آرکائیوز نے جمعرات کے روز جو فائلیں جاری کی تھیں انہیں سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر کم از کم عارضی طور پر بدستور خفیہ رکھا جائیں۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے نمائندے جم میلون کی ایک رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی۔
صدر کینیڈی کو 22 نومبر 1963 کو اپنی اہلیہ جیکی کے ہمراہ ڈیلز ٹیکسس کے ایک دورے کے دوران قتل کیا گیا تھا۔ سیکرٹ سروس کے ایجنٹ کلنٹ ہل صدر کو مہلک گولی لگنے کے چند ہی سیکنڈ بعد ان کی لیموزین کی طرف لپکے تھے۔ وہ کہتے ہیں، میرا خیال تھا کہ وہ کوئی مہلک زخم ہوگا، لیکن مجھے اس کا یقین نہیں تھا۔ سوویت یونین کے ایک سابق منحرف لی ہاروے آسوالڈ پر کینیڈی کے قتل کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ آسوالڈ کو 2 روز بعد نائٹ کلب کے مالک جیک روبی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، جس سے کسی ممکنہ سازش کے خدشات کو ہوا ملی۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر اعلان کیا ہے کہ وہ کینیڈی کی فائلوں کی آخری کھیپ جاری کرنے کی اجازت دیں گے، لیکن اس کے ایک بار پھر جائزے کے بعد۔ یونیورسٹی آف ورجینیا کے ایک ماہر لیری سباتو کہتے ہیں کہ دستاویزات کے مکمل اجرا سے کینیڈی کے قتل پر نئی روشنی پڑ سکتی ہے۔
It will be a significant moment because finally, after nearly 54 years, researchers will have all the information that the government has had and be able to
یہ اہم لمحہ ہوگا، کیونکہ لگ بھگ 54 سال بعد آخر کار محققین کو وہ تمام معلومات ملیں گی جو حکومت کے پاس تھیں، اور وہ کینیڈی کے قتل کا اثر نو جائزہ لے سکیں گے۔ سباتو اور دوسرے محقق یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حکومت کے مختلف اداروں کو کیا کچھ معلوم تھا، اور انہوں نے کینیڈی کے قتل سے قبل آسوالڈ کی جانب سے میکسیکو شہر میں سوویت یونین اور کیوبا کے سفارت خانوں کے دورے کے بارے میں کن معلومات کا تبادلہ کیا تھا۔
I want to learn more about what they really knew in advance and why, if we can find out from the documents, they weren't willing to communicate.
میں اس بارے میں مزید جاننا چاہتا ہوں کہ وہ درحقیقت پیشگی طور پر کیا جانتے تھے اور کیوں، اور آیا کہ ہم دستاویزات سے یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ وہ مزید کیا کچھ ایک دوسرے کو نہیں بتانا چاہتے تھے۔ یہ الفاظ تھے یونیورسٹی آف ورجینیا کے محقق لیری سباتو کے۔ قتل سے متعلق دستاویزات میں محققین کی زیادہ تر دلچسپی ان فائلوں پر مرکوز ہے جن کا تعلق کینیڈی کے قاتل لی ہاروے آسوالڈ کے میکسیکو کے اس دورے سے ہے جو اس نے 22 نومبر 1963 کو صدر کے دورے سے قبل کیا تھا۔ قتل کے بعد چند ہی دنوں میں اختلافی اور سازش سے متعلق نظریات سامنے آ گئے تھے۔ صدر کینیڈی کے قتل کی 1.5 ماہ کی تفتیش کے لیے سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس ارل وارن کی سربراہی میں قائم ایک پینل نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ واحد گرفتار ہونے والے مسلح شخص آسوالڈ نے کینیڈی کو قتل کرنے کی کارروائی تنہا طور پر کی تھی، اور یہ کہ مقامی نائٹ کلب کے مالک جیک روبی نے 2 روز بعد آسوالڈ کو پولیس کی حراست کے دوران ہلاک کرنے کی کارروائی بھی اکیلے ہی کی تھی۔ لیکن سباتو کہتے ہیں کہ عوام ایک عرصے سے شک و شبہ میں مبتلا رہی۔ ان کا کہنا ہے
The proportion of Americans believing in a conspiracy has ranged from 60% to 75%.
ان امریکیوں کا تناسب 60 سے 75% رہا ہے جنہیں یقین تھا کہ کوئی سازش ہوئی تھی۔ اس لیے یہ واضح ہے کہ بیشتر امریکیوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ لی ہاروے آسوالڈ نے وہ کارروائی تنہا کی تھی۔ یہ الفاظ تھے یونیورسٹی آف ورجینیا کے محقق لیری سباتو کے۔ شکوک و شبہات کے باوجود ابھی تک کوئی ایسا نتیجہ خیز ثبوت سامنے نہیں آیا ہے جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ کینیڈی کے قتل میں آسوالڈ کے علاوہ کوئی اور ملوث تھا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا میں قانون سازوں کو دوہری شہریت کی بنیاد پر مسائل کا سامنا ہے، کیونکہ ملک کی ہائی کورٹ نے انہیں پارلیمان کی رکنیت کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے۔ مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
آسٹریلیا میں ہائی کورٹ نے جمعے کے روز یہ فیصلہ دیا کہ ملک کے نائب وزیر اعظم برنبی جوائس اور 4 سینیٹرز پارلیمان کی رکنیت کے اہل نہیں، جس کی وجہ ان کی دوہری شہریت ہے۔ جوائس کے پاس انتخاب کے وقت بھی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی شہریتیں تھیں، اور وہ ان 7 سیاستدانوں میں شامل ہیں جن کی پارلیمان کی رکنیت کے بارے میں حالیہ مہینوں کے دوران سوال اٹھائے گئے جب ان کی دوہری شہریت کا انکشاف ہوا۔ آسٹریلیا کے سابق نائب وزیر اعظم برنبی جوائس کہہ رہے ہیں کہ میں عدالت کی طرف سے اس معاملے پر سوچ بچار کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں اور عدالت کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں۔ جوائس کو نااہل قرار دینے کے فیصلے سے حکومت کی 150 رکنی ایوان نمائندگان میں ایک سیٹ سے اکثریت ختم ہو گئی، اور ان کے انتخابی حلقے میں دسمبر تک ضمنی انتخابات بھی کرانا ہوں گے۔
The decision of the court today is clearly not the outcome we were hoping for, but the business of government goes on.
آسٹریلیا کے وزیر اعظم مالکم ٹرن بول کہہ رہے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ ظاہر ہے وہ نہیں جس کی ہم امید کر رہے تھے، لیکن نظام حکومت چلتا رہتا ہے۔ ایوان نمائندگان میں ہماری اکثریت برنبی جوائس کی غیر موجودگی کے باوجود برقرار ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور ارکان کی حمایت بھی حاصل ہے۔ ہم عدالت کی طرف سے میٹ کینوان کی سینٹ کے لیے اہلیت کی توثیق کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن ہمیں مایوسی ہوئی ہے کہ عدالت نے برنبی جوائس اور فیونا نیش کے خلاف فیصلہ دیا۔ جوائس دوبارہ انتخاب میں حصہ لینے کے اہل ہوں گے کیونکہ انہوں نے نیوزی لینڈ کی شہریت چھوڑ دی ہے۔ نااہل قرار دیے جانے والے 4 سینیٹرز کی جگہ ان کی اپنی پارٹیوں کے ارکان لے لیں گے، اور اس کے لیے کوئی انتخاب نہیں ہوگا، اس لیے طاقت کے توازن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بہجت چلانی، اردو VOA، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ 3 نومبر کو امریکہ کے ایشیائی اتحادی ممالک کے 12 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جس دوران وہ ان ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کے علاوہ مختلف سربراہ اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ عالمی تناظر میں اس دورے کے ایجنڈے اور اہمیت پر ہماری ساتھی شہناز نفیس نے ریپبلکن پارٹی کے ایم جے خان اور اسلام آباد سے انسٹیٹیوٹ آف پالیسیز اسٹڈیز کے سربراہ خالد رحمان سے گفتگو کی ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
جی یہ بہت اہم دورہ ہے کیونکہ آج کل جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ کافی ٹینشن ہے ایشیا میں, خاص طور پہ نارتھ کوریا کے سلسلے میں. تو یہ ان کی کوشش ہے ہوگی کہ کچھ وہاں پہ کوئی ڈپلومیسی کا طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیں گے, اور وہاں پہ جو خاص طور پہ چین سے ان کی بہت کوشش ہوگی کہ وہ کسی طرح سے کنٹین کرے نارتھ کوریا کو. تو یہ وہاں پہ کیونکہ ان کو, سب کو دنیا کو پتا ہے کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح سے چلتا رہا تو اس کے بڑے کیٹاسٹرافک نتائج ہو سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے نیوکلیئر پاور اگر کسی کے پاس آ گئی نارتھ کوریا کے پاس, اور وہاں پہ آس پاس کے جو ممالک ہیں اور خود امریکہ کے جو وہاں پہ فورسز وہاں پہ تعینات ہیں ساؤتھ کوریا میں, تو وہ سب ایک بہت ہی ڈینجرس سچویشن بن سکتی ہے, اور یہی ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے اس کو کنٹین کیا جائے.
اگر پورے ایشیائی خطے کو دیکھا جائے تو امریکہ کے لیے مین چیلنجز جو ہیں وہ وہاں پہ کیا ہے؟
تو دنیا میں چین جو ہے اس کی اکنامک پاور ظاہر ہے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور انفلوئنس بھی چین کا جو ہے کافی بڑھ رہا ہے. تو گلوبلی ان کو, امریکہ کو یہ فکر ضرور ہے کہ کسی طرح سے اپنا انفلوئنس وہاں پہ برقرار رکھیں, اور اس کو ایٹ لیسٹ ڈپلومیٹیکلی جو وارز ہوتی ہیں بڑی طاقتوں کے درمیان, اس میں ان کو فکر ہے کہ ہمارا انفلوئنس رہتا رہے. اور دوسری طرف جب نارتھ کوریا جیسے ممالک اگر ان کے پاس نیوکلیئر پاور آ جاتی ہے تو اس سے نہ صرف ان کے اس خطے کو بلکہ پوری دنیا کو ایک بہت ہی خطرے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. تو اس کو کنٹین کرنا, اس کو کنٹرول کرنا بہت اہم ہے. اور امریکہ کے جو ٹرمپ صاحب کے دور میں یہ جو گلوبلائزیشن کو کم کرنے کی جو بات ہو رہی ہے ایڈمنسٹریشن میں, کہ مختلف جو پہلی حکومتیں تھیں امریکہ کی وہ گلوبلائزیشن پہ کسی حد تک بلیو کرتی تھیں اور ٹریڈ پیکس ان کے ہوئے ہوئے تھے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس پہ اتنا زیادہ بلیو نہیں کرتی, وہ نیشنلسٹ پالیسیز پہ زیادہ توجہ ہے ان کی. تو اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ اب وہ بائیلیٹرل اگریمنٹس یا بائیلیٹرل نیگوسیشن کچھ ممالک سے کس حد تک کر سکتے ہیں جس میں ان کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی چلتا رہے, اور جو گلوبلائزیشن کا جو ایک پورے دنیا میں سلسلہ چلا ہوا ہے جس کے یہ خلاف ہیں, تو اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے.
خالد رحمان صاحب, شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کا جو مسئلہ ہے کافی عرصے سے چل رہا ہے, مذاکرات کی پیشکش کی گئی جو شمالی کوریا کو قبول نہیں ہے, پابندیاں بھی لگائی گئی, اس کے بھی کچھ خاطر خواہ مثبت نتائج جو ہیں سامنے نہیں آ رہے ہیں, ملٹری آپشن جو ہیں وہ ابھی تک ٹیبل پہ ہے. آپ کے خیال میں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے عالمی طاقتوں کو؟
دیکھیے ابھی ایم جے خان صاحب بھی جو بات کہہ رہے تھے, یہ دھمکیوں سے تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہوگا. اور خصوصیت سے اب جبکہ یہ بات کم و بیش واضح ہو چکی ہے کہ نارتھ کوریا کے پاس نیوکلیئر بھی ہیں اور انہوں نے میزائل پروگرام بھی اپنا شو کر دیا ہے, تو اب تو یعنی طاقت کے استعمال کے مواقع اگر پہلے کچھ تھے بھی تو وہ اور بھی کم ہو گئے ہیں, چونکہ ایسی صورتحال میں طاقت کا استعمال ممکن نہیں ہوتا. اور اس نے ایک بار پھر یہ بات ثابت کی ہے کہ ہمارا جو پورا گلوبل گورننس کا نظام ہے وہ نہایت کمزور ہو چکا ہے. جہاں تک نیوکلیئر کا تعلق ہے, ظاہر ہے کہ اس میں ایک بہت ہی امتیازی اصول طے ہوئے ہوئے ہیں, اور وہ امتیازی اصول یہ ہیں کہ جو بڑی طاقتیں جنہوں نے پہلے سے اس میں کامیابی حاصل کی ہوئی ہے, جن کے پاس ہتھیار ہیں, وہ اپنے ہتھیار تلف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب نارتھ کوریا پہلا ملک نہیں ہے, اس سے پہلے اسی رویے کے نتیجے میں پہلے ہندوستان, پھر پاکستان, اور دوسری جانب اسرائیل بھی آن ریکارڈ ہے کہ اس کے پاس یہ سارا کا سارا اسلحہ موجود ہے. تو اس میں سے اگر ایک ایک ملک کو امریکہ اور اس کی قیادت میں چلنے والا پورا نظام ہدف بنانا چاہے گا تو بظاہر یہ نہیں لگتا کہ اس میں معاملات بہتر ہوں گے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
اور اب کرکٹ کے شائقین کے لیے خبر کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا. اس سلسلے میں سیکیورٹی اور دوسرے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. لاہور سے کنور ضیاء الرحمان کی رپورٹ.
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ کی تیاریاں صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں جاری ہیں. قذافی اسٹیڈیم کے اطراف کی سڑکوں پر اضافی لائٹیں لگا دی گئی ہیں جبکہ گراؤنڈ اور انکلوجر کی صفائی مکمل کر لی گئی ہے. کمشنر لاہور ڈویژن عبداللہ خان سنبل نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ شائقین کو سہولت فراہم کرنے کا منصوبہ مکمل ہو گیا ہے جبکہ سیکورٹی کے لیے بھی پہلے سے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں.
پارکنگ لاٹس ابھی تک ہم نے 4 کا فیصلہ کیا, اس دفعہ ایف سی کالج یونیورسٹی کا ہمیں تعاون نہیں ملا. 38 ہم سپیڈو بسز ڈپلوائے کریں گے جی, اور 30 کوسٹرز. اس دفعہ رینجرز کی بھی 5 کمپنیز اس میں وہ ڈپلوائڈ ہیں. پاکستان آرمی سے جو ریپڈ ریکشن والا جو ہوتا ہے وہ دستہ, وہ بھی اس میں شامل ہوگا. تو آپ دیکھیں گے کہ ورلڈ 11 اور اس سے تھوڑا سا زیادہ ایک سیکیورٹی کا پلان جو ہے وہ زیادہ انٹینسو ہے.
ڈپٹی کمشنر لاہور سید سمیر احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سری لنکن ٹیم کے کھلاڑیوں کو بہترین استقبالیہ دیں گے. لاہور سے اسٹیڈیم تک تمام کھلاڑیوں کی تصاویر لگائی جائیں گی.
ہم سنہالی لینگویج کے اندر جو ہے وہ ویلکم ان کو جو ہے وہ کریں گے, پلس ان کے جو کھلاڑی ہیں ان کی تصاویر کے اسٹیمرز لگے ہوئے ہوں گے روٹ پہ, نہر پہ لگیں گے اور مال روڈ کے اوپر لگیں گے تاکہ دے شوڈ فیل کہ ایک ہمارا ایسا واقعہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ آخری ٹیم تھی جو انٹرنیشنل ٹیم جو یہاں سے گئی تھی, اب یہ پہلی ٹیم ہوگی جو وہی ٹیم ہے جو واپس آ رہی ہے.
شائقین کرکٹ میچ کے ٹکٹوں کے حصول کے لیے لمبی قطاریں بنا کر کھڑے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نجی کوریئر کمپنی ٹی سی ایس کے ساتھ مل کر ٹکٹس فروخت کر رہا ہے. ٹی سی ایس کے ایریا مینیجر عمران علی ہاشمی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سب سے زیادہ مانگ 500 روپے والی ٹکٹ کی ہے اور وہی سب سے پہلے ختم ہو گئے ہیں.
کرکٹ شائقین کا جو کرکٹ لورز کا اس وقت پیشن آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے, اس وقت ہمارے پاس صرف 2 ڈینومینیشن کے ٹکٹس اویلیبل ہیں جس میں 1500 اور 3000 کے ڈینومینیشن کے ٹکٹس اویلیبل ہیں اور وہ بھی بڑی لمیٹڈ کوانٹٹی میں رہ گئے ہیں. تو جسٹ بیکاز کہ کرکٹر لورز کو ہم نے ان کے ڈور اسٹیپ پہ فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے لاہور کے مختلف ایریاز میں ہم نے تقریباً مور دین 25 لوکیشنز پہ یہ ٹکٹس کی سیل شروع کروائی ہے.
سیکیورٹی انتظامات کے لیے نشتر سپورٹس کمپلیکس کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے جبکہ سری لنکا کا سیکیورٹی وفد بھی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے لاہور پہنچ چکا ہے. تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ اتوار کے روز قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. کمر رحمان خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. ریسرچرز کا کہنا ہے کہ روزمرہ کے معمول میں سبزیوں اور پھلوں کو اپنی خوراک میں شامل کرنا صحت کی ضمانت ہے. یہ نتیجہ انہوں نے ایک مطالعاتی جائزے سے اخذ کیا جس میں کہا گیا کہ خوراک میں زیادہ پھل اور سبزیاں شامل کر کے انسان بآسانی دل کے امراض کو دور رکھ سکتا ہے. اسی تحقیق میں 8 سال سے زائد ایسے افراد کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا جنہوں نے پھل اور سبزیوں کو اپنی خوراک کا لازمی جز بنایا تھا. یہ تحقیق 4 برس سے 26 برس تک جاری رہی اور اس دوران 56,000 افراد کی موت واقع ہوئی. یہ تحقیق امریکہ, ایشیا اور یورپ میں کی گئی. ماہرین کے مطابق ایسے افراد میں جنہوں نے اپنی روزمرہ خوراک میں پھل اور سبزیوں کو شامل نہیں رکھا تھا, ان لوگوں کی نسبت مرنے کی شرح 5% زیادہ تھی جو دن میں کم از کم 1 مرتبہ پھل یا سبزی کھاتے تھے. ماہرین کہتے ہیں کہ روزانہ پھل اور سبزی کی مقدار بڑھانے سے شرح اموات میں مزید کمی واقع ہو سکتی ہے. اس تحقیق سے یہ نتیجہ بھی سامنے آیا کہ پھل اور سبزیوں کو خوراک میں شامل کرنے سے دل کے امراض سے چھٹکارا تو مل جاتا ہے, مگر پھل اور سبزیوں سے کینسر سے بچاؤ کے کوئی شواہد نہیں ملے. اس تحقیق میں جن افراد سے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ان میں ان کی عمر, وزن, سگریٹ نوشی اور شراب نوشی جیسی عادات کو بھی مد نظر رکھا گیا تھا. ماہرین کہتے ہیں کہ سگریٹ نوشی یا شراب نوشی میں مبتلا افراد وقت سے پہلے مر سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پھلوں اور سبزیوں میں وٹامنز، ریشہ اور نباتات پائی جاتے ہیں جو انسان کے جسم میں خون کے دورانیے کو بہتر بناتے ہیں۔ پھل اور سبزیاں کھانے سے بلڈ پریشر کی شکایت بھی کم ہو جاتی ہے اور خون میں شوگر کی مقدار بھی مناسب رہتی ہے، جس کے باعث ذیابیطس کی بیماری سے بچاؤ کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ voanews.com/urdu۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں سر شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ امریکن بزنس کونسل آف پاکستان کا کہنا ہے کہ بہت سی امریکی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ کونسل کے اس سروے کے بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان میں جاری ہونے والی ایک تازہ جائزہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں امریکی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ جائزہ رپورٹ پاکستان امریکن بزنس کونسل کی طرف سے کیے گئے ایک سروے کے بعد جاری کی گئی ہے، جس میں پاکستان کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال اور بنیادی ڈھانچے جیسے معاملات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2016 اور 2017 کے دوران کیے گئے سروے میں حصہ لینے والی 40% کمپنیوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ملک کی صورتحال کو بہتر قرار دیا ہے، جبکہ اس سے قبل کیے جانے والے سروے میں یہ شرح 6% تھی۔ اگرچہ رپورٹ میں ملک کی سیاسی صورتحال، بنیادی ڈھانچے اور غیر روایتی معیشت سے متعلق تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، تاہم سروے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اب 45% امریکی کمپنیوں نے پاکستان کو کاروبار کے حوالے سے بہتر ملک قرار دیا ہے، جبکہ قبل ازیں یہ شرح صرف 17% تھی۔ پاکستان امریکن بزنس کونسل کی سیکرٹری جنرل آمنہ داؤدی نے کہا کہ اگرچہ ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال میں بہتری آئی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پاکستان کی اقتصادی پالیسیوں کو پائیدار بنیادوں پر مستحکم رکھنا ضروری ہے۔ جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
پاکستان کا اوور آل پرسپیکٹو آف فیوچر ایون لانگ ٹرم بہت بہت اچھا ہے، بٹ یہی ہے کہ ایک دو ہمیں اچھی لیڈرشپ اور گڈ گورنمنٹ پالیسیز جو کنسسٹنٹ ہو، کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ، کہ اچھی گورنمنٹ جو ریلی ملک کا فائدہ کر رہی ہو وہ آ کے رہ جائے 5-6 سال، تو آپ کو یو ول سی اے ڈیفرنٹ پاکستان آل ٹوگیدر۔
اقتصادی امور کے تجزیہ کار کیسر بنگالی کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کی مستحکم اقتصادی پالیسیاں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔
کسی بھی انویسٹر انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ ان کے جو منافع کا اسٹریم ہے وہ مستقبل میں آئے گا، تو اگر پالیسیز میں استحکام نہ ہوا تو جس بنیاد پہ انہوں نے کوئی کاروبار لگایا ہے اور وہ بنیاد بدل جاتی ہے آگے، تو وہ تو پتا نہیں ہے نا کہ یہ کاروبار منافع بخش رہے گا یا نہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اکنامک پالیسی کا مستحکم ہونا بہت۔
تاہم قومی اسمبلی میں پارلیمانی سیکرٹری برائے خزانہ رانا محمد افضل کا کہنا ہے کہ حکومت ملک میں دیرپا سازگار اقتصادی ماحول کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے۔
بالکل، یہ ڈیمانڈ ہمارے چیمبر کی بھی اور ٹریڈ ایسوسیشن کی بھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم اب کنسسٹنسی لا رہے ہیں اور آ گئی ہے بہت ساری کنسسٹنسی، اور انشاءاللہ یہ کنٹینیو کرے گی۔ اب یہ تو ہماری گورنمنٹ کا بھی پرائیورٹی ہے اور ہمارے بعد میں آنے والی گورنمنٹ کی بھی یہی پرائیورٹی ہوگی، اور ہم نے بہت سارے جو بورڈز ہیں ان کے اوپر بزنس کمیونٹی کو لے لیا جسٹ ٹو انشور کہ دیر از سم کنسسٹنسی۔
یہ رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب ملک میں بعض حلقے پاکستان کے بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے سے متعلق تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ ملک کی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار رکھنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم پاکستان حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حالیہ مہینوں میں ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور برآمدات میں اضافہ اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں جنوبی ایشیا سر فہرست ہیں، لیکن ابھی تک نہ تو نئے امریکی سفیر نے افغانستان میں اپنے کام کا آغاز کیا ہے اور نہ ہی مستقل معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا کا تقرر ہوا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کون صدر ٹرمپ کی نئی پالیسی برائے جنوبی ایشیا کی قیادت کر رہا ہے۔ اس بارے میں دفتر خارجہ اور دا دفتر خارجہ کے سابق عہدیدار اور ایک قدامت پسند تھنک ٹینک کے ماہر کیا کہتے ہیں؟ انجم ہیرلڈ کل کی رپورٹ۔
تقریباً ایک ماہ پہلے سینٹ نے افغانستان کے لیے نئے امریکی سفیر جان بیس کی منظوری دی تھی، لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے فرائض نہیں سنبھالے۔ سفیر جان بیس ترکی میں امریکی سفیر تعینات تھے۔ وہ کب اپنے فرائض سنبھالیں گے اس پر دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس سفیر جان بیس کے شیڈیول سے متعلق بتانے کو کچھ نہیں ہے۔ دفتر خارجہ کے پریس افسر نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کب اپنے فرائض سنبھالیں گے۔ اسی سوال کے جواب میں افغانستان اور پاکستان کے لیے سابق خصوصی ایلچی ڈین فیلڈمین کا کہنا تھا کہ عمومی طور پر جب بھی نئے سفیر کی تعیناتی سینٹ سے منظور ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ اپنی ذمہ داریاں اپنے نائب کو سونپتے ہیں اور پھر کچھ دن چھٹی پر چلے جاتے ہیں اور اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دفتر خارجہ اور دیگر محکموں سے بریفنگ اور مشاورت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے فرائض سنبھالتے ہیں۔ بالعموم اس سب میں چند ہفتے لگ جاتے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ حالیہ دنوں میں ترکی کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں کچھ کشیدگی پیدا ہوئی تھی تو کیا یہ بات تو تاخیر کا باعث نہیں بنی، جواب میں فیلڈ مین کا کہنا تھا
It has been a sensitive period of time between the US and Turkey over the last month or two and it's not
گزشتہ ماہ کچھ عرصے کے لیے امریکہ اور ترکی کے درمیان حساس وقت تھا، اور یہ ہمارے پالیسی مفادات میں نہیں ہے کہ ایسے معاملات کو دیکھنے کے لیے اس جگہ پر ایک سینئر سفارتکار موجود نہ ہو، سو ممکن ہے کہ یہی وجہ ہو۔ سابق معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا کارل انڈرفرت کا اس بارے میں کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتے ہی ہم نے افغانستان میں طالبان کے بدترین حملے کو دیکھا جس میں لگ بھگ 200 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ یہ اس سال کا خونی ترین ہفتہ تھا۔ اس ملک کو انتظامیہ کی توجہ کی ضرورت ہے اور ایک سفیر کا بھی اپنے منصب پر ہونا ضروری ہے، انہوں نے کہا۔
Well, he should get there as quickly as possible because a new policy has been announced.
انہیں جتنی جلد ممکن ہو سکے وہاں پہنچنا چاہیے کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایک نئی پالیسی کا اعلان ہو چکا ہے جسے ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی کا نام دیا گیا ہے، اور ہمیں افغانستان میں ایک نئے سفیر کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس پالیسی کو مربوط بنانے میں مدد کر سکے۔ ایک قدامت پسند تھنک ٹینک ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے ماہر جیمز کیرا فارنو کا اس بارے میں کہنا تھا کہ یہ بات اتنی اہم نہیں ہے کہ وہاں کوئی سفیر موجود ہے یا نہیں، کیونکہ وہاں کے امور اور معاملات نائب سفیر بخوبی سنبھال رہے ہیں اور نئی انتظامیہ کی ایک مربوط پالیسی کا اعلان ہو چکا ہے جس کے نفاذ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس وقت ایک اہم بات یہ ہے کہ افغان افواج کی عسکری صلاحیتوں کو بڑھاوا دیا جائے، اور جب افغان فورسز میدان میں اپنے آپ کو قائم رکھ سکیں گی اور طالبان کو شکست دیں گی تو پھر وہاں کی صورتحال اس لحاظ سے موافق ہوگی کہ سفارتی کاوشوں کو آگے بڑھایا جائے۔ کیرا فارنو کا کہنا تھا
I think it'd be a different situation if the Taliban were on the run and you know we were all rushing to the negotiating table.
میرے خیال میں جب طالبان بھاگ رہے ہوں گے تو وہ ایک مختلف صورتحال ہوگی اور ہم سب مذاکرات کی میز کی جانب جائیں گے تاکہ طالبان کو غیر مسلح کرنے اور انہیں دوبارہ معاشرے میں ضم کیا جا سکے، تو اس وقت کسی سفیر کی موجودگی شاید اہمیت کی حامل ہوگی، لیکن اس وقت میرے خیال میں اس سے خطے میں امریکی پالیسی کے نفاذ کی رفتار کم نہیں ہو رہی۔ اس سوال پر کہ نہ تو نئے امریکی سفیر نے افغانستان میں اپنے کام کا آغاز کیا ہے اور نہ ہی کسی مستقل معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا کا تقرر ہوا ہے، اور افغانستان اور پاکستان کے لیے خصوصی ایلچی کا دفتر بھی ختم کر دیا گیا ہے اور صرف عارضی طور پر ایلس ویلز خصوصی ایلچی اور معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا کے عہدے پر تعینات ہیں، تو اس وقت کون صدر ٹرمپ کی نئی پالیسی برائے جنوبی ایشیا کی قیادت کر رہا ہے؟ اس سوال پر دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ دفتر خارجہ سے قائم مقام معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز جنوبی ایشیا کے لیے نئی حکمت عملی کے نفاذ کی قیادت کر رہی ہیں۔ قیادت کے اسی سوال کے جواب میں سابق خصوصی ایلچی ڈین فیلڈمین کا کہنا تھا
But at this point, the leads on the policy on the civilian side are Ambassador Wells
اس وقت سویلین سائٹ سے اس پالیسی کی قیادت سفیر ایلس ویلز اور وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کونسل کی سینئر رکن لیزا کرٹس کر رہی ہیں۔ اسی بارے میں سابق معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا کارل انڈرفرت کا کہنا تھا
I think that the most likely leader of that policy right now would be General
میرے خیال میں اس وقت اس پالیسی کے سب سے ممکنہ لیڈر وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کے مشیر جنرل میک ماسٹر ہیں۔ انہوں نے افغانستان میں خدمات انجام دی ہیں اور اس ملک کا علم رکھتے ہیں۔ ان کے پاس لیزا کرٹس کی شخصیت میں ایک اچھا معاون موجود ہے۔ جب ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے جیمز کیرافارنو سے پوچھا گیا کہ کیا لیزا اس پالیسی کے نفاذ کی قیادت کر رہی ہیں تو جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے، لیزا کی حیثیت ایک مشیر کی ہے، اس پالیسی کی قیادت دفتر خارجہ اور محکمہ دفاع کر رہا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا، میرے نزدیک اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جنوبی ایشیا کی تمام پالیسی پر سب سے موزوں اور معقول شخصیت ہیں، خاص کر افغانستان کو درپیش چیلنجوں اور پاکستان اور بھارت کے حوالے سے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس پالیسی کی تشکیل میں از حد مؤثر رہی ہوں گی۔ تاہم واشنگٹن میں بہت سے ماہرین اس بات کے حق میں ہیں کہ افغان سفیر کی فوری تعیناتی اور جنوبی ایشیا کے لیے ایک مستقل معاون وزیر خارجہ کا تقرر ہی نئی افغان پالیسی پر مؤثر عمل درآمد میں ممد و معاون ثابت ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا کو تحفظ دینے کی امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ جمعے کے روز دونوں کوریائی ملکوں کو ملانے والے پان منجام کے علاقے میں، جو جنگ بندی کا گاؤں کہلاتا ہے، امریکی جنوبی کوریائی فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے جم میٹس نے کہا کہ ہم شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کے حوالے سے سفارتی طور پر مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے۔ میٹس نے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے بیان کا حوالہ دیا کہ ہمارا ہدف جنگ نہیں بلکہ شمالی کوریا کو مجبور کرنا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو ناقابل واپسی انداز میں مکمل طور پر ختم کرے۔ جنوبی کوریا کے اپنے دو روزہ دورے میں میٹس نے ملک کے صدر مون جائے ان اور دوسرے چوٹی کے لیڈروں سے جمعے کے روز ملاقات کی۔ انہوں نے امریکی فوج کے کمانڈروں اور وزارت دفاع کے عہدیداروں سے بھی بات چیت کی۔ امریکہ اور خلیج کے چھ ملکوں نے بدھ کے روز متعدد افراد اور اداروں پر تعزیرات عائد کی ہیں جن پر الزام ہے کہ وہ یمن میں داعش اور القاعدہ کی مدد کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے بتایا کہ ایک ادارے ٹی ایف ٹی سی کے زیر سرپرستی یہ پہلی مربوط کوشش ہے جس کے امریکہ اور سعودی عرب شریک سربراہ ہیں، اور جس کا مقصد خطے میں دہشت گرد تنظیموں کی مالی مدد اور سرگرمیوں کا انسداد کرنا ہے۔ یہ ادارہ مئی میں اس وقت قائم کیا گیا تھا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ اس مرکز کے ارکان ہیں بحرین، کویت، عمان، قطر اور متحدہ عرب امارات۔ دنیا بھر میں نہ صرف ارب پتی سرمایہ داروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ان کی مجموعی دولت بھی بڑھی ہے۔ یہ اضافہ 6 ٹریلین ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران دنیا بھر میں ارب پتی افراد کی تعداد میں 1500 سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، جو سن 2015 کے مقابلے میں 10% زیادہ ہے۔ ایک ایسے وقت پر جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قانون سازی کے ایجنڈے کی منظوری کے لیے ریپبلکن پارٹی میں اتحاد بے حد اہم ہے، پارٹی ٹرمپ کے نظم و نسق اور صدارتی منصب کے لیے ان کی موزونیت پر اختلافات کا شکار ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باومین کی رپورٹ کے مطابق سینٹ میں ریپبلکنز دوبارہ منظم ہونے کی کوشش میں ہیں، کیونکہ ان کے دو ارکان نے صدر پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ بہر صورت متعدد ریپبلکن صدر کے ساتھ ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت چلانی۔
ایریزونا سے ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر جیف فلیک کہہ رہے ہیں کہ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بس بہت ہو گیا۔ سینیٹر جیف فلیک نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے واشنگٹن میں سیاسی طور اتوار کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سینیٹر جیف فلیک نے اے بی سی ٹیلی ویژن کے پروگرام گڈ مارننگ امریکہ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اس نوعیت کی سیاست کے ساتھ اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انداز کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
the tweeting and the behavior that just isn't becoming and is beneath the office۔
سینیٹر جیف فلیک کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ٹویٹر پر پیغامات لکھنا اور اس نوعیت کا رویہ صدارتی منصب کے وقار کے منافی ہے۔ ایک اور ریپبلکن سینیٹر جنہوں نے دوبارہ انتخاب میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا ہے، ٹرمپ پر کڑی نکتہ چینی کر رہے ہیں۔
the constant non-truth telling, just the name calling, the things like, I think the debasement of
Tennessee our nation will be... سینیٹر باب کارکر نے آئندہ سال اپنے منصب سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تسلسل کے ساتھ صداقت سے انحراف، الزام تراشی اور اس نوعیت کا رویہ میرے خیال میں ہماری قوم کی تکریم میں کمی کا باعث ہے اور اسی وجہ سے انہیں یاد رکھا جائے گا۔ صدر نے اپنے رد عمل کے اظہار کے لیے پھر ٹویٹر کا استعمال کیا اور کہا کہ فلیک اور کارکر اس لیے ریٹائر ہو رہے ہیں تاکہ انہیں دوبارہ انتخاب میں شکست کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹرمپ نے صدر کی حیثیت سے اپنے رویے کا دفاع بھی کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ پریس مجھے کہیں غیر شائستہ حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ لوگوں کو صورتحال کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ ادھر سیاسی مبصرین روایتی ریپبلکنز اور پارٹی میں بڑھتے ہوئے عوامی اثر و رسوخ کے درمیان تقسیم کو گہرا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔
There is a deep, deep split in the Republican Party and it's getting deeper.
یونیورسٹی آف ورجینیا کے لیری سباتو نے اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریپبلکن پارٹی کے اندر گہری تقسیم ہے جو مزید بڑھ رہی ہے۔ اس کی مثال نہیں ملتی کم از کم سابق ریپبلکن صدر رچرڈ نکسن کی صدارت کے آخری دور میں جو صورتحال سامنے آئی تھی، اس کے بعد اب اس طرح کی تقسیم کا ریپبلکنز کو سامنا ہے۔ کیپیٹل ہل پر متعدد ریپبلکن صدر کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انداز نہیں بلکہ نتائج اہم ہوتے ہیں۔
If you agree on his tax policy, which I do, if you agree on his health care repeal, which I do,
ریپبلکن سینیٹر رچرڈ شیلبی کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کی ٹیکس پالیسی سے اتفاق کرتے ہیں جس سے میں اتفاق کرتا ہوں، اگر آپ ان کے ہیلتھ کیئر پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش سے متفق ہیں جس سے مجھے بھی اتفاق ہے، تو پھر آپ ان کے حق میں بات کریں گے یا مخالفت میں؟ اس وقت کئی امور کے بارے میں میں صدر سے اتفاق کرتا ہوں۔ کانگریس نے جمعرات کے روز بجٹ کے ایک خاکے کی منظوری دی ہے جس سے ٹرمپ کی قانون سازی کے لیے کلیدی ترجیح یعنی ٹیکس کٹوتیوں کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ ریپبلکنز سینٹ میں محض دو نشستوں کی اکثریت کے ساتھ متحد ہونے پر زور دے رہے ہیں۔
If there's anything that unifies Republicans, it's tax reform.
سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے اکثریتی لیڈر سینیٹر مچ مکانل کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نقطہ ریپبلکنز کو متحد کرتا ہے تو وہ ٹیکس اصلاحات کا ہے، اور اس وقت ہم اپنے ایجنڈے پر توجہ مرتکز کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے فلیک اور کارکر اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق ووٹ دینے کی آزادی رکھتے ہیں۔ ایریزونا سے سینیٹر جیف فلیک، جو آئندہ برس اپنی سبک دوشی کا اعلان کر چکے ہیں، اے بی سی ٹیلی ویژن کے پروگرام گڈ مارننگ امریکہ میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، ملکی قرضے اور خسارے پر مجھے بے حد تشویش ہے، اس لیے ہمیں ٹیکس اصلاحات کے پروگرام کا بغور جائزہ لینا ہوگا۔ فلیک اور کارکر اپنے فرائض منصبی آئندہ سال کے آخر تک انجام دیتے رہیں گے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی محکمہ دفاع کے ایک اعلی افسر نے تصدیق کی ہے کہ نیجر میں ایک اور امریکی فوجی دستے پر، جس میں نیجر کا فوجی بھی شامل تھے، گھات لگا کر حملہ کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں مزید تحقیقات کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مائیکل باومین کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
امریکی محکمہ دفاع کے ایک اعلی افسر نے اعتراف کیا ہے کہ نیجر میں عسکریت پسندوں نے گھات لگا کر جس امریکی فوجی دستے پر حملہ کیا تھا، اسی علاقے میں ایک اور فوجی دستے جس میں امریکہ اور نیجر کے فوجی تھے حملہ کیا گیا۔ جوائنٹ اسٹاف ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل کینیتھ میکنزی کا کہنا ہے کہ اس حملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اس کے بارے میں اسی وقت آگاہ کیا جائے گا جب تحقیقات مکمل ہو جائیں گی۔ اس سے قبل سینیٹر جان میکین نے کہا تھا کہ نیجر میں ہونے والی ہلاکتیں خراب حکمت عملی کا نتیجہ ہیں۔ نیجر میں ہلاک ہونے والے ایک فوجی لیفٹیننٹ ڈیوڈ جانسن کی لاش حملے کے کافی دیر بعد حاصل کی جا سکی۔ اس سلسلے میں صدر ٹرمپ نے ڈیوڈ جانسن کی بیوہ سے تعزیت کی تھی اور اس کے بارے میں بھی متنازع بحث چھڑ گئی تھی۔ بعد میں صدر ٹرمپ نے فوجی کی بیوہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے،
I think she's a fantastic woman. I was extremely nice to her, extremely respectful.
میرے خیال میں وہ نفیس خاتون ہیں اور میں نے بھی ان کے ساتھ شائستگی اور احترام کے ساتھ بات کی۔ نیجر میں امریکی فوجی مشن کے بارے میں بدھ کو صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے خاص طور سے اس مشن کے بارے میں کوئی ہدایات نہیں دی تھیں۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ میں موجود فوجی افسران پر اس کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی کانگریس میانمار پر دباؤ ڈالنے کے لیے مختلف حربوں پر غور کر رہی ہے تاکہ ان جان لیوا حملوں سے روکا جا سکے جس کی وجہ سے لاکھوں روہنگیا مسلمان اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ امریکی قانون ساز الگ سے پابندیاں لگانے پر غور کر رہے ہیں۔ تاہم روہنگیا کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے انتظامیہ حکم نامے کا اجرا فوری اثرات مرتب کرے گا۔ اس بارے میں کیتھرین جپسن کی ایک رپورٹ انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
امریکی قانون ساز میانمار میں لاکھوں روہنگیا مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ لاکھوں روہنگیا مسلمان اس وقت بنگلہ دیش میں قائم کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ڈیموکریٹ جماعت کے سینیٹر رچرڈ ڈربن سینٹ میں میانمار میں جاری ظالمانہ کارروائیوں پر پیش ہونے والی قرارداد کے شریک پیشکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
We don't want to wait for the passage of this resolution, as symbolic as it may be.
ہم اس قرارداد کی منظوری کا انتظار نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہے کتنی ہی علامتی کیوں نہ ہو۔ ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے، ہم نے آنگ سان سوچی سے مطالبہ کیا ہے کہ مداخلت کریں تاکہ کچھ بہتر ہو سکے۔ اس بارے میں سینیٹر مچ میکونل کا کہنا تھا کہ سوچی کو متوازن قدم اٹھانا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے خلاف قرارداد منظور کی جائے۔ میرے نزدیک برما جہاں کھڑا ہے، یعنی فوجی آمریت کی جانب جا رہا ہے، تو ایسے میں وہ ہماری سب سے بڑی امید ہیں، اور کانگریس وہاں جمہوری اداروں کو بچانے کے لیے غور کر رہی ہے، اور برما کی فوج پر پابندیاں عائد کرنے کے لیے تمام متبادلات بھی سامنے ہیں۔ اس بارے میں انٹرنیشنل کیمپین فار روہنگیا کے سائمن بلینیس کی امریکی دفتر خارجہ کے عہدیداروں سے ہونے والی ملاقاتوں کے بعد وہ خاصے پر امید دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
Burma is an issue that cuts across party lines and cuts across ideology.
برما ایک ایسا معاملہ ہے جو جماعتی اور نظریاتی بنیادوں سے مبرا ہے۔ مسلمانوں کی شہری آزادیوں سے متعلق سب سے بڑی تنظیم کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کی آمینہ صافی کہتی ہیں کہ قانون سازوں کے لیے ایک آپشن برما کے قیمتی پتھروں کی تجارت پر دوبارہ قدغن عائد کرنا ہے، جسے گزشتہ سال صدر اوباما نے اٹھا لیا تھا اور جس سے برما کی فوج کی فنڈنگ بند ہو جائے گی۔ ان کا کہنا ہے،
We would like to make sure that we do not provide any military assistance or military aid to the Myanmar military.
ہم یہ یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ ہم میانمار کی فوج کو کوئی فوجی امداد یا معاونت فراہم نہ کریں اور کسی مالی تبادلے میں شامل نہ ہوں، اور ہم ان کی مصنوعات کو فروغ نہ دیں۔ کانگریس میں انسانی حقوق کے حوالے سے ایک بلند آواز ایوان نمائندگان کے رکن کرس سمتھ کی ہے، جن کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ٹھیک راستے پر جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں، صدر اور ان کی ٹیم ریکس ٹیلرسن میرے خیال میں ٹھیک سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں اس بات کو با آواز بلند کہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسی آواز ہوگی جس کے عالمی سطح پر اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ دنیا اس وقت امریکہ کی جانب قیادت کے لیے دیکھ رہی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
بین الاقوامی جائزوں کے مطابق افغانستان میں خواتین کی صورتحال اب بھی دنیا میں بدترین شمار ہوتی ہے۔ اس بارے میں ہماری ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے افغان ویمن نیٹ ورک کی سمیرا حمادی سے گفتگو کی۔ ان کی رپورٹ۔
دو بین الاقوامی ادارے، پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ آسلو اور جارج ٹاؤن انسٹیٹیوٹ فار ویمن پیس اینڈ سیکیورٹی کی تحقیق کے مطابق آئس لینڈ اور ناروے خواتین کے لیے بہترین ہیں، جبکہ شام اور افغانستان ان کے لیے بدترین ثابت ہوئے ہیں۔ اس جائزے کے بارے میں افغان ویمنز نیٹورک کی سربراہ حریا سمیرا حمادی کہتی ہیں کہ انہیں معلوم نہیں کہ یہ سروے کس طرح لیا گیا ہے۔ بہر کیف وہ کہتی ہیں کہ افغانستان میں خواتین کی صورتحال خاصی بگڑی ہوئی ہے، اور وہ اس کی وجوہات بتاتی ہیں۔
افغان وومن کی جو حالات ہیں افغانستان میں، اس کو دیکھ کر زیادہ تر وائلنس اگینسٹ وومن سب سے بڑی مشکل ہے افغانستان میں۔ اس کے بعد عدالت میں جو دسترسی ہے وہ ایک دوسرا پرابلم ہے۔ خواتین کی سیاسی مشارکت ہے، کابل سے باہر جاتے پروونسز میں، ہماری 34 پروونس ہے، تو وہاں پہ وومن لیڈرشپ ہے ہی نہیں۔ اور لٹریسی لیول ہے, ایجوکیشن ہے, ایکسس ٹو سوشل سروسز ہے, ایکسس ٹو سوسائٹی ہے.
16 سال پہلے آپ کے ہاں طالبان کی حکومت تھی, اگر طالبان حکومت اور اس کے بعد جو تبدیلیاں آئیں اس کا مقابلہ کریں تو آپ کے خیال میں عورتوں کی صورتحال پہلے بہتر تھی یا اب کچھ بہتر ہوئی ہے؟
میرے خیال میں ابھی بہت زیادہ چینجز آئی ہے خواتین کی زندگی میں. کچھ ایگزامپلز اگر میں دے دوں, ابھی ہمارے 27% جو پارلیمنٹ ممبر ہے وہ خواتین ہیں. ہماری جو کیبنٹ میں منسٹر ہے اس کے بعد ہمارے 10 ڈیپوٹی منسٹرز ہے, اس کے بعد ہماری جو افغانستان کی ریپرزنٹیشن باہر میں ہے ہمارے 5 امبیسیڈرز ہے, سفیر ہے. اگر ہم گورنمنٹ سے باہر دیکھیں تو وومن آرگنائزیشن ہے, جس طرح کے یہ افغان وومن نیٹ ورک یا دوسرے این جی اوز ہے, یہ سارے چینجز میرے خیال میں پہلے تھی نہیں. یہ جو سارے مواقع ملی ہے خواتین کو افغانستان میں,
آپ کے علم میں ہے کہ بین الاقوامی سطح پر کوششیں کی جا رہی ہیں کہ افغانستان میں امن آئے. آپ کے خیال میں جو بین الاقوامی کانفرنسز ہوتی ہیں, برطانیہ امریکہ جس طرح کی کوشش کر رہا ہے کہ طالبان کو باتوں کے میز پر لایا جائے, اس میں خواتین کے حوالے سے کوئی بات کی جا رہی ہے؟
ہماری جو سارے ایڈوکیسی ہے اسی پر ہے. ہماری جو ڈیمانڈ رہی ہے کہ ہم اسی انٹرنیشنل کانفرنسز میں ہمیں سیٹ دے دیا جائے اور ہمارے جو ڈیمانڈ ہے وہ سن لیا جائے. وہ ابھی بھی ایک چیلنج ہے, لیکن ہمارا کوشش یہی ہے کہ جو ریڈ لائن بنائی ہے ہم دوبارہ پیچھے نہیں جانا چاہتے ہیں. ہماری جو کنٹریبیوشن ہے ان کو برقرار رکھنا ہے اور ہمیں آگے جانا ہے.
یہ تھیں افغان ویمنس نیٹ ورک کی سربراہ حوریہ سمیرہ حمادی جو کابل سے انٹرویو دے رہی تھیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
دہشت گردی کا مقابلہ کرنے, امریکی شہریوں اور مفادات کے تحفظ میں دوسری اقوام کو مدد دینے کی جاری کوشش کے طور پر امریکہ نے افغانستان میں سرگرم ایک انتہا پسند گروپ حزب اسلامی گلبدین گروپ یا ایچ آئی جی کے 2 کلیدی کارندوں کا اتا پتا معلوم کرنے کے لیے انعامات کی پیشکش کی ہے. ایچ آئی جی ایک باغی گروپ ہے جو افغان حکومت اور اتحادی افواج کے خلاف حملے کرتا ہے. اس نے امریکہ مخالف نظریات کا زہریلے انداز میں پرچار کیا ہے اور وہ افغان حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے. عبد الصبور ایچ آئی جی سے منسلک دھماکہ خیز مواد کا ایک ماہر ہے جو 16 مئی 2013 میں گاڑی میں نصب دیسی ساخت کے بم کے ذریعے کابل افغانستان میں خودکش حملے کا ذمہ دار ہے. اس حملے میں 2 امریکی فوجی, 4 امریکی سیویلین کانٹریکٹرز اور 8 افغان ہلاک ہوئے تھے جن میں 2 بچے بھی شامل تھے. اس واقعے میں کم از کم 37 افراد زخمی ہوئے اور ایک امریکی بکتر بند گاڑی تباہ ہو گئی. صبور اور حزب اسلامی گلبدین گروپ یعنی ایچ آئی جی میں دھماکہ خیز مواد کے ماہر عبداللہ نوبہار 18 ستمبر 2012 کو ایک بس پر خودکش حملے میں پیش تھے جو ایک ایسی فرم کے غیر ملکی ملازمین کو لے کر جا رہی تھی جو کابل میں امریکی سفارت خانے کو ہوا بازی سے متعلق خدمات مہیا کرتی تھی. اس حملے میں 1 درجن سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے جبکہ 1 درجن سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے تھے. ریوارڈز فار جسٹس یعنی انصاف کے لیے انعامات کے پروگرام نے صبور کی گرفتاری یا اسے پابند سلاسل کرانے میں مدد دینے سے متعلق کسی بھی اطلاع پر $30,00,000 تک اور کسی بھی ایسی اطلاع پر جس کی مدد سے نوبہار کی گرفتاری عمل میں آ سکے یا اسے قید کیا جا سکے $20,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کی ہے. اگر آپ کے پاس ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی اطلاع ہو تو قریب ترین امریکی سفارت خانے یا قونصلیٹ سے رابطہ کریں. آپ معلومات مہیا کرنے کے لیے www.rewardsforjustice.net پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. یا info@rewardsforjustice.net پر اپنی اطلاعات ای میل کر سکتے ہیں۔ شمالی امریکہ میں اس نمبر پر فون کیا جا سکتا ہے 1-800-377-3927۔ افغانستان میں لوگ معلوماتی لائن 0700-108-600 پر فون کر سکتے ہیں۔ امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام معلومات کی چھان بین کی جائے گی اور اطلاع دینے والے تمام افراد کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی۔ اگر مناسب ہوا تو امریکہ اطلاع دینے والوں کو نئی جگہ منتقل کر کے ان کو